لبنانی روزنامہ السفیر کے نمائندے نے حجت الاسلام والمسلمین سید حسن نصر اللہ سے عرب و اسرائیل کے تعلقات کے موضوع پر انٹرویو لیا، جس کا حصہ اول و دویم ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے.
ممكن تساعدون لو كل الضيفون اللي حابين ان يكونوا معنا الليله.
یبرود اور قلمون میں ہونے والے واقعات کو دیکھتے ہوئے اور اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لبنان کے مختلف علاقوں میں بم دھماکے کم ہو جائیں گے یا یوں ہی جاری رہیں گے؟
کہا جا سکتا ہے کہ اب بم دھماکوں کا خطرہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے، ایک اس لیے کہ قلمون کے علاقے میں کیے جانے والے بعض اقدامات کی وجہ سے بم نصب شدہ گاڑیاں بنانے والے کارخانے پکڑ لیے گئے ہیں اور ان کو ختم کر دیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ شامی افواج کے ذریعے شہر یبرود اور شہر راس العین سے ملنے والے دہشت گردی کے بعض اڈوں کو ختم کر دیا گیا ہے. اسی طرح لبنانی افواج اور انٹیلیجنس اداروں کی انتھک کوششوں کی وجہ سے، جن کے ذریعے وہ واردات کے گروہوں کو توڑنے میں کامیاب ہوئے اور بم نصب شدہ گاڑیوں کو ڈیفیوز کرنے میں بھی بڑی کامیابی حاصل کی، ہم مجموعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطرہ بہت حد تک کم ہو گیا ہے، لیکن بالکل ختم نہیں ہوا. شام کی سرحد اور لبنان کے اندر اس سلسلے میں پہلے سے زیادہ کوششوں کی ضرورت ہے.
بعض صحافتی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوبی زاہیہ کے لوگ بعض حفاظتی اقدامات کی وجہ سے بہت تنگ ہیں اور اب وہ زاہیہ سے دوسرے علاقوں میں نقل مکانی کر رہے ہیں. کیا یہ صورتحال مقاومت اور اس کے حامیوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی؟
یہ بات بالکل ایسی نہیں ہے، اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. کوئی بھی جنوبی زاہیہ میں آ جا سکتا ہے اور وہاں موجود لوگوں کی بڑی تعداد کا مشاہدہ کر سکتا ہے. نقل مکانی والی بات بالکل غلط ہے. شاید بعض افراد اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے محدود سطح پر وہاں سے گئے ہوں گے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ اچھا ہے کہ زاہیہ سے دباؤ کم ہو اور کچھ خاندان وہاں سے جنوب اور بقا کی طرف چلے جائیں. جنوبی زاہیہ میں آبادی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشانی اور تنگی موجود ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ شام میں جنگ بند ہو جائے، یہ جنگ شام کو تباہ و برباد کر دے گی، دوسرے الفاظ میں باقی بچ جانے والے شام کو بھی تباہ کر دے گی. کوئی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا یا کسی کا کیا اعتقاد ہے، اصل بات یہ ہے کہ جنگ بند ہونی چاہیے، لیکن اس مسئلے کی وجہ سے نقل مکانی یا مہاجرت نہیں ہو رہی. بہت کم سطح پر اور ذاتی مسائل کی بنا پر ایسا ہوا. حال ہی میں ہونے والے بم دھماکوں اور بعض خدشات کی وجہ سے ایسا ہونا طبعی سی بات ہے. یہ تھا پہلا مسئلہ. اور اب دوسرا مسئلہ کہ رائے عامہ اور بعض غلط قسم کے صحافتی ذرائع نہیں کہیں گے کہ کم علم، بلکہ غلط قسم کے صحافتی ذرائع کہیں گے. یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کے برخلاف زاہیہ، بیر حسن، ہرمل اور لبوا میں ہونے والے دھماکوں کے بعد حزب اللہ کی شام میں فوجی مداخلت کے مسئلے پر حزب اللہ کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے. میں اپنی وابستگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اعداد و شمار اور تحقیقات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. یہ حقیقت ہے، بعض شک و شبہ رکھنے والے افراد نے اس کے موضوع کو بدل دیا ہے. ہمیشہ جب کسی علاقے میں اعداد و شمار اکٹھے کیے جاتے ہیں تو وہاں حامی، مخالف اور مشکوک اور غیر جانبدار افراد ہوتے ہیں. یہاں ان علاقوں میں غیر جانبدار لوگ ہمارے حامی ہو گئے ہیں، حتیٰ بعض مخالفین بھی حمایت کرنے لگے ہیں. چند دن پہلے میں نے اینا شاہ میں کہا ہم شام میں تاخیر سے گئے ہیں. میں اسی صورتحال کو بیان کر رہا تھا. اب لوگوں کے درمیان یہ فضا بن چکی ہے کہ ہم شام میں تاخیر سے داخل ہوئے ہیں اور فوجی مداخلت کی ہے. اس حوالے سے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. اس وقت کی مشکلات اور شام کے حالات کی وجہ سے پیدا ہونے والے خدشات کے بارے میں عوام خوب اچھی طرح آگاہ ہیں. میں یہاں اضافہ کروں گا کہ یہ صورتحال صرف زاہیہ، بقا اور جنوبیہ شیعوں کے درمیان ہی موجود نہیں، بلکہ میری اطلاعات اور اعداد و شمار کے مطابق، جن میں سے کچھ شائع ہو چکے ہیں اور کچھ شائع نہیں ہوئے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عوام کا ایک بڑا حصہ شام کے مسئلے پر حزب اللہ کا حامی ہے. بہت سے لبنانی، جن میں حتیٰ 14 مارچ کے گروہ بھی اس میں شامل ہیں وہ اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں, قبول کرتے ہیں کہ دہشت گرد گروہ جن کے غیر انسانی رویے کو ہم ہر روز مشاہدہ کر رہے ہیں, ان کے مقابلے کے لیے لبنان سے شام میں داخل ہو کر دفاع کر رہے ہیں. اسی وجہ سے اس مسئلے پر ہم تنہا نہیں ہیں. ہمارے خیال میں حالات ہمارے مخالف نہیں ہیں, بلکہ ہمارا احساس یہ ہے کہ اس مسئلے پر ہماری بھرپور حمایت کی جا رہی ہے. علاوہ ازیں سیاسی قوتوں اور مختلف فرقوں کے مذہبی رہنماؤں کی طرف سے غیر رسمی طور پر جو ہم سے کہا جا رہا ہے, ہمیں اس موضوع پر زیادہ اطمینان حاصل ہو رہا ہے. ہمیں ہر طرف سے غیر رسمی طور پر حمایت کا یقین اور اطمینان دلایا جا رہا ہے, صرف اس لیے کہ بعض افراد اس وجہ سے آئندہ پیدا ہونے والے احتمالی حالات سے گھبرا رہے ہیں یا انہیں علاقے میں موجود بعض ممالک اور لبنان میں موجود بعض سفارت خانوں کے ساتھ ان کے روابط متاثر ہونے کا خطرہ ہے, اسی لیے وہ واضح طور پر اعلان نہیں کر رہے. بس اس مسئلے میں کوئی مشکل نہیں ہے, حوصلے بلند ہیں. بعض جگہوں پر جو کچھ کہا جا رہا ہے بعض نشریاتی اداروں کی طرف سے اور 14 مارچ کے بعض شخصیات کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ بکھر رہی ہے, پریشان ہے, عوامی مقبولیت اور حمایت کھو رہی ہے. یہ سب غلط ہے. حزب اللہ کا راستہ صاف و شفاف ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف حالات و واقعات میں اس شفافیت میں اضافہ ہو رہا ہے. حزب اللہ ثابت قدمی اور عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہم آئندہ کے بارے میں مطمئن ہیں. ہم شروع سے جانتے تھے کہ اگر ہم سب مل کر تعاون کریں تو معاملات کس طرف کو جائیں گے, اسی طرف کو بڑھ رہے ہیں. لہٰذا پریشانی کی کوئی بات نہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دوسری جگہوں پر جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ سب کہنے والوں کی خواہشات ہیں, واقعات اور حادثات کی تفصیل نہیں ہے. اسی طرح میڈیا میں بعض خبریں جیسے کچھ مشہور عربی چینل مل کر خبروں کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ قلمون میں حزب اللہ کے 500 لوگ شہید ہو گئے. کیا لبنان جیسے معاشرے میں 500 شہیدوں کو چھپایا جا سکتا ہے؟ یہاں تو ایک شہید کو نہیں چھپایا جا سکتا. چیرسد 500 شہید. آج ایڈمنسٹریشن کے مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ جب شام میں ایک شہید ہوتا ہے تو اس کے گھر والے ہم سے پہلے ہی خبردار ہو جاتے ہیں, یعنی ہمارے طے شدہ تنظیمی سیٹ اپ کے ذریعے خبر پہنچنے سے پہلے ان تک خبر پہنچ چکی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی خبر کو چھپایا نہیں جا سکتا. چند دن پہلے میڈیا میں 24 گھنٹے خبر چلتی رہی کہ شام میں مسلح باغیوں نے حزب اللہ کے 11 افراد کو گرفتار کر لیا ہے, جس میں ایک اہم شخصیت بھی شامل ہے. کہاں, کس طرح, کون؟ دشمن اس وقت ان واضح اور مضحکہ خیز جھوٹوں کے پیچھے پناہ لیتا ہے. جب اسے معلوم ہوا کہ کہتے ہیں ان کی نفسیاتی کیفیت بہت مضبوط ہے, اسی لیے وہ ان جھوٹوں کے ذریعے چوٹ لگانا چاہتے ہیں, لیکن حقیقت ان کی خواہش کو پورا کرنے میں مدد نہیں کر سکتی.
کیا شامی حکومت کو گرانے کا منصوبہ ختم ہو چکا ہے یا ابھی باقی ہے؟
میرے اندازے کے مطابق حکومت کو گرانے کا منصوبہ دم توڑ چکا ہے, چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ واضح ہو گیا ہے کہ مسئلہ صدر کا نہیں ہے, جس طرح انہوں نے دوسرے ممالک میں کیا ہے. میرے اعتقاد کے مطابق عسکری طاقت کے زور پر حکومت, فوج, اداروں اور مجموعی طور پر پورے اس نظام کو ختم کرنے کا منصوبہ خاک میں مل چکا ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ان تمام زمینی عسکری ونگ, انٹیلیجنس ذرائع اور قومی و ملی وسائل کے ذریعے ملنے والی اطلاعات کے مطابق بتا رہا ہوں. ان میں حکومتی ذرائع, مخالفین سے ملنے والی معلومات, علاقائی اور بین الاقوامی اعداد و شمار بھی شامل ہیں. ان سب میں سے میں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اب اس حکومت کو نہیں گرا سکتے. کہیں کہیں چھوٹی جھڑپیں کر سکتے ہیں, لیکن کوئی بڑی جنگ لڑنے کی سکت نہیں رکھتے. ایسا نظر نہیں آتا کہ مستقبل قریب میں مخالفین کسی بڑی جنگ کو شروع کرنے کی طاقت اکٹھی کر سکیں گے. جو کچھ لازکیہ میں پیش آیا ہے اور اب بھی جاری ہے, اسے کوئی بڑی جنگ نہیں کہا جا سکتا. لازقیہ میں پہنچنے والے جنگجوؤں کی تعداد اور ان علاقوں کی تفصیل جہاں وہ پہنچے ہیں, وہ وسائل جو ان تک پہنچائے گئے ہیں, ان سب کو سامنے رکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک محدود سطح پر لڑائی کو جاری رکھا گیا ہے, جسے میڈیا کے ذریعے بہت بڑا کر کے دکھایا گیا ہے. اسرائیل ہر صورت میں جناب بشار اسد کی حکومت کے علاوہ کسی بھی آپشن کو اختیار کرنا چاہتا ہے. ابھی تک اس بڑی جنگ کی نشانیں دیکھنے میں نہیں آئیں جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا. اور حقیقت سے زیادہ خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ میری مراد اس جنگ سے ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شام کے جنوب سے شروع ہوگی۔ اس کے لیے اردن میں ایک عظیم لشکر جمع ہوگا جو کہ بہت جلد پہنچنے والا تھا۔ وہ سب جگہوں پر قبضہ کر لے گا، درا اور سویدا پر تسلط قائم کرے گا، پھر وہاں سے دمشق کی طرف روانہ ہوگا۔ اس قسم کی باتیں چند ہفتے پہلے کی جا چکی تھیں۔ زیادہ تر یہ سب کچھ خوف و ہراس پھیلانے کی خاطر تھا۔ موصول اطلاعات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ 3,000 جنگجوؤں کی بات ہوئی جنہوں نے اردن میں تربیت حاصل کی تھی کہ وہ آمادہ ہیں۔ کیا 3,000 جنگجو صوبہ درا اور سویدا پر قبضہ کر سکتے ہیں اور پھر وہاں سے دمشق پہنچ سکتے ہیں؟ ایسی جنگ میں اتنی تعداد سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے مبالغہ کر کے تعداد کو 10,000 کر دیا۔ یہاں تو 10,000 جنگجوؤں سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ جتنی بڑی وہ تبدیلی کا ذکر کر رہے ہیں، بڑی جنگ سے مراد اگر شام کے جنوب کی طرف یعنی دمشق کی جنگ ہے تو وہ ابھی تک صرف خوف و ہراس کی نفسیاتی جنگ تھی۔ جب تک ایسے ممالک موجود ہیں جو مالی امداد اور اسلحے کی ترسیل کر رہے ہیں اور جنگ کے لیے ترغیب دلا رہے ہیں، تو پھر بھی کبھی کبھار ہلکی جھڑپیں جاری رہ سکتی ہیں۔
اگر شام کی حکومت اس عسکری طاقت کے ذریعے ختم نہ ہوئی تو کیا حکومت چلتی رہے گی؟
جی بالکل چلتی رہے گی۔ گزشتہ 3 سال کے تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ نظام کمزور نہیں ہے اور اسے عوامی حمایت حاصل ہے۔ اگر یہ نظام کمزور ہوتا تو اب تک ختم ہو گیا ہوتا۔ اگر اس حکومت کو عوامی حمایت حاصل نہ ہوتی تو حکومت گھٹنے ٹیک چکی ہوتی اور سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا۔ میرے خیال میں فیصدی اعداد و شمار کو چھوڑتے ہوئے گزشتہ 3 سال میں حکومت کو عوام کی اکثریت کی طرف سے حمایت حاصل ہوئی ہے۔
کیا بیرونی ہاتھ اب بھی کارفرما ہیں؟
علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کا رخ تبدیل ہو گیا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اب جو سیاسی نشر و اشاعتی اور زمینی دباؤ آئے گا وہ پچھلے 3 سال کی نسبت کم ہوگا۔ سعودیہ سے قطر تک یہ تعبیر استعمال کی جا سکتی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے، لیکن اس میں موجودہ شدت کم ہو گئی ہے۔ مداخلت، خبر گیری کرنا کم ہو گیا ہے۔ ان کی امیدیں ماند پڑ گئی ہیں، دوسرے معنوں میں مایوس ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف جب یہ کہا جا رہا تھا کہ شام 2, 3, 5 یا 6 مہینے تک گھٹنے ٹیک دے گا، اس وقت شام کے ہم پیمانوں نے میدان خالی نہیں چھوڑا۔ تو کیا اب اس صورت میں ان ممالک کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ اب جبکہ اس ملک سے خطرہ ٹل گیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں خطرے کا وقت گزر گیا ہے، آج شام کے ہم پیمان ممالک کا شام کی حمایت اور تعاون کی نسبت یقین اور اعتماد میں داخلی اور خارجی سطح پر اضافہ ہوا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اب حالات اس طرف کو جا رہے ہیں۔ البتہ پیش آنے والے واقعات اہم ہیں۔ صلح کی کوششیں، داخلی سیاسی مذاکرات، داخلی سطح پر اٹھائے جانے والے اقدامات، اگر حالات پرامن ہو گئے اور تعمیر نو کی طرف قدم بڑھایا تو یہ اتنا آسان نہ ہوگا۔ اس کے لیے بھی منصوبہ بندی کی جائے گی اور کام شروع کیا جائے گا۔
آج مخالفین کے بہت سے طرفدار موجود ہیں، تو کیا حقیقت میں حکومت کے بھی طرفدار ہیں؟
شام کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے۔ جنگ شام کو نیست و نابود کر دے گی۔ دوسرے الفاظ میں جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ جنگ ختم ہو۔ اس بات سے دور رہتے ہوئے کہ کون اسے پسند کرتا ہے اور کون پسند نہیں کرتا، کس کا اس پر اعتقاد ہے اور کس کا نہیں، اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے اور مذاکرات اور داخلی طور پر مسائل کو حل کرنے کی طرف بڑھتے ہیں تو امید ہے کہ بہت سے مائیں گے۔ حقیقی خطرہ یہ تھا کہ شام کا کام تمام کر دیا جائے۔ اب بھی کسی حد تک خطرہ موجود ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ تقسیم ہونے والا خطرہ ٹل گیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ شام کی حکومت ختم ہونے کا خطرہ نہیں رہا، تو بدرجہ اتم تقسیم کا خطرہ تو بالکل بھی نہیں رہا۔ تقسیم کا مسئلہ بہت زیادہ خطرناک تھا۔ شام کو ویران کر دینا چاہتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ پتھر پر پتھر باندھ دیں، یعنی ایسی کمزور حکومت آ جائے جو اپنی مشکلات کو خود حل نہ کر سکے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک اس خطرے سے بھی باہر نکل آئے ہیں۔ اگر ہم ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں جنگ ختم ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں صلح کی اہمیت یہ ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد پھر قتل و غارت اور لوٹ مار آبادیوں کو ویران کرنے کے سلسلے رک جائیں گے۔ آئندہ ان مسائل پر اساس رکھی جائے گی۔ حقیقت میں یہ چیز ہمارے لیے پریشان کن تھی اور اب بھی ہے۔
بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ شام کی تعمیر نو کے لیے 250 ٹریلین ڈالر کی ضرورت ہوگی۔ اگر کوئی اتنی زیادہ رقم شام کو دے گا تو کیا وہ شام کے علاوہ کوئی اور بات کرے گا؟ شام کے نظام کے مستقبل کو مندظر رکھتے ہوئے کس حد تک معاملات طے پا گئے ہیں؟ مزید یہ کہ کیا صدر کا باقی رہنا ہی اس نظام کی بقا ہے، یا ملک کی تعمیر نو کرنے والے بعض عناصر کی طرف سے صدر کے چلے جانے کی شرط موجود ہے؟
جو ممالک شام کے مخالفین کو اپنے بالوں پر میں لیے ہوئے تھے، مسائل کو حل کرنے کے لیے سیاسی مذاکرات کرنے پر ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ قطر، سعودیہ، ترکی، مصر، حتی دور کے ممالک، یورپ، امریکہ، کوئی بھی سیاسی رائے حل کے لیے تیار نہ تھا۔ کل جب عرب کی نشست میں وہ سیاسی رائے حل کی بات کر رہے تھے تو یہ ان کی فوجی کاروائیوں میں شکست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میدان میں شکست کھانے کے بعد وہ دوسرے حل کی طرف گئے، شروع سے سیاسی حل کے لیے قائل نہ تھے۔ یہ تمام باتیں میرے ذہن میں پہلے سے تھیں، لیکن مسئلہ صرف جناب بشار اسد کا نہیں تھا، پورے سسٹم کی بات تھی۔ کہتے تھے سارا سسٹم ختم کر دیا جائے پھر بات کریں گے۔ وہ کون سا سسٹم ختم کرنا چاہتے تھے؟ وہ شام کو کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ ترکیوں کے نزدیک ان کے حساب کتاب میں علاقے میں اسٹریٹجک حوالے سے شام کی جگہ کہاں بنتی تھی؟ قطر اور سعودیہ کی رائے میں کیا تھی؟ اسی وجہ سے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملے میں شامل ہوتے۔ ہم دوسری طرف سے اس معاملے میں شامل ہوئے، یعنی علاقائی سطح پر شام کی حیثیت، اثر اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے، اور خطے میں موجود عظیم جنگ کو دیکھتے ہوئے جو اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے لڑی جا رہی تھی۔ جمہوریت، عدل، فساد سے مقابلہ یہ معاملے کا مسئلہ نہیں تھا۔ یہ تمام جنگ پیسے کی ریل پیل، اسلحے کی وسیع پیمانے پر ترسیل، صرف شام کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی خاطر تھی۔ جناب بشار اسد اس سسٹم کے صدر ہونے کی حیثیت سے نشانہ بنے ہوئے تھے۔ حتی ایک وقت پر، ایک سال پورا ہونے کے بعد، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسئلہ فوجی مداخلت کے ذریعے حل ہونا مشکل ہے، جی ہاں، وہ ناامید نہ تھے لیکن جان گئے کہ مشکل ہے۔
جناب اسد کو کیا مشورے دیے گئے؟
سعودی عرب وہ پہلا ملک تھا جس نے اسلامی بیداری کے مقابلے میں اپنا موقف اختیار کیا۔ سبحان اللہ، وہ تیونس، مصر، بحرین کی تمام تحریکوں کا مخالف تھا۔ جی بالکل، میں ان مشوروں سے آگاہ ہوں جو جناب بشار اسد کو دیے گئے۔ من جملہ تھا کہ یہاں کی سیاست کو تبدیل کر دیا جائے، ایران کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک روابط ختم کر دو، خطے میں موجود مقاومت کے ساتھ اپنے رابطے ختم کر دو، اسرائیل کے ساتھ اپنے سیاسی تعلقات بحال اور استوار کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جاؤ، پھر تمہارے لیے کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی اور یہ مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ جناب بشار اسد نے قبول نہیں کیا اور اپنے موقع پر ڈٹے رہے۔ یہ مشورہ صرف عالمی سطح پر ہی نہیں دیا گیا، بلکہ علاقائی سطح پر بھی حامی عناصر کی طرف سے دیا گیا، جو کہ بظاہر اپنے موقف میں سخت نظر آتے ہیں۔ حتیٰ بہت ہی سخت موقف رکھنے والے عناصر کی طرف سے جناب بشار اسد کو ایسی تجاویز دی گئیں۔ جی ہاں، اگر اس جنگ کو اس حوالے سے دیکھا جائے تو کچھ اور ہی نظر آئے گا۔ اس لحاظ سے گزشتہ سالوں میں مطلوبہ تبدیلیاں بہت ہی مشکل تھیں۔
کیا حکومت کا مخالف گروہ متحد اور منظم ہے؟
خطے میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان سے آپ یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ مخالفین کا مورچہ ٹوٹ چکا ہے اور وہ کمزور ہو گئے۔ میری مراد وہ مورچہ ہے جو شامی حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان معاملات کو ضرور مد نظر رکھیں۔ اول مصر کے داخلی حالات سے بات شروع کرنی چاہیے کہ اس وقت ہم اس پر بات نہیں کریں گے۔ مصر میں تبدیلی، جناب محمد مرسی کو ہٹائے جانا، جس کے نتیجے میں اخوان المسلمین کو حکومت سے باہر کر دیا جانا، اس کے بہت دور رس اثرات ہو رہے ہیں۔ سعودیہ نے مصر کے نئے حالات کی حمایت کی ہے، جبکہ ترکی اور قطر اس نئی صورتحال کے مخالف ہیں۔ لہذا پہلا نتیجہ اس اتحاد میں درار تھی، جو کہ خطے کا اہم ترین اتحاد تھا۔ اس میں سعودیہ عرب، قطر، ترکی اور مصر شامل تھے۔ مرسی کو ہٹائے جانے کے بعد سعودیہ اور قطر سعودیہ، ترکی اور مصر کے باہمی روابط خراب ہو گئے اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ یہ پہلی تبدیلی تھی۔ اس تبدیلی کا کہاں سے معلوم ہوا؟ شام میں۔ اس کے باوجود کہ وہ کہتے ہیں شام کے مسئلے میں اب بھی ہمارے درمیان ہم آہنگی پائی جاتی ہے، لیکن ٹھیک ہے کہ پہلے جیسی نہیں ہے۔ دوسری بات، شام کا مسئلہ اخوان المسلمین کی اولین ترجیح میں تھا۔ آج مصر کے داخلی حالات کی وجہ سے انہوں نے عقب نشینی کر لی ہے، ان کی ترجیحات اور توجہ کے نقاط تبدیل ہو گئے ہیں۔ تیسری بات، شام میں سعودیہ اور اخوان کے درمیان اختلافات کا اثرات ضرور ہوں گے۔ خطے میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ چوتھی بات، ترکی میں داخلی مشکلات۔ پانچویں بات، قطر میں واقع ہونے والی تبدیلیاں۔ چھٹی بات، عراق کے واقعات۔ عراق لبنان کی طرح عمل کر رہا تھا، وہ عدم مداخلت کی پالیسی پر چلتا رہا، یہاں تک کہ عراق کی داخلی صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ عراق اور شام کے سرحدی علاقے بم نصب شدہ گاڑی بنانے والے کارخانوں میں تبدیل ہو گئے۔ ایک دن میں 10-15-20 گاڑیاں دھماکے سے اڑا دی جاتی تھیں۔ جب اس پر تحقیقات کی گئیں، گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں تو گاڑیوں میں بم نصب کرنے کے پس پردہ محرکات اور شخصیات سامنے آ گئیں، جس کی وجہ سے موجودہ عراقی حکومت اور داعش کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ عراق اور داعش میں جنگ کی وجہ سے بھی شام کے حالات اور عراق کے موقع پر اثرات مرتب ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ اس آخری سال میں وزرائے خارجہ عرب کی نشست میں اور اس کے علاوہ بھی عراق کے موقع میں تبدیلی آئی ہے، اور یہ سب سامنے نظر آنے والی باتیں ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ نہ نظر آنے والی باتیں بھی ہیں۔ شام میں حکومت کے ڈٹ جانے کے بعد عربی ممالک نے غیر رسمی طور پر رابطہ کیا اور حکومت سے کہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ڈٹے رہیں۔ میں حتیٰ ان عربی ممالک کے بارے میں جانتا ہوں جو ظاہر میں مخالفین کے ساتھ ہیں، لیکن غیر رسمی طور پر حکومت سے چاہتے ہیں کہ فرصت سے استفادہ کریں اور مخالفین کا کام تمام کر دیں۔ یہ عرب دنیا کی عجیب و غریب صورتحال ہے۔
جناب سید، عالمی صورتحال کیسی ہے؟
عالمی صورتحال کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بہت بہتر ہے۔ آپ معاہدہ 1 اور معاہدہ 2 میں موازنہ کریں۔ پہلے معاہدے میں شفافیت نہیں پائی جاتی۔ شاید یہ سوال بھی پیدا کیا جا سکتا ہے کہ جناب بشار اسد کا ساتھ دینے کے بارے میں اور اس سے پیچھے نہ ہٹنے کے حوالے سے، اس معاملے میں دلچسپی کو باقی رکھنے کے اعتبار سے، کیا روس کا کردار اور موقف مستحکم تھا؟ اس پر بحث و گفتگو تھی۔ میں روس کے ابتدائی موقع پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا۔ دوسرے الفاظ میں، میرے پاس وہ معلومات نہیں کہ جن کی بنیاد پر میں کوئی رائے قائم کر سکوں، لیکن گزشتہ چند ماہ کے حوالے سے کوئی پوشیدہ بات نہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 1 سال میں روس کا موقف مستحکم رہا ہے، جسے کوئی ہلا نہیں سکا۔ چند ماہ پہلے تک اس میں کوئی نرمی نہیں پائی جاتی تھی۔
کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ کرائمیا کے واقعات کے بعد اس موقف میں سختی آئے گی؟
میرا خیال ہے کہ کرائمیا بحران کے بعد روس کے موقف میں مزید سختی آئے گی۔ یہ واضح ہے، روس سختی کے ساتھ اور پہلے سے زیادہ پرزور انداز میں خاک شام کی حفاظت کرے گا، کیونکہ اب ہم نئے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، جسے سر جنگ یا اسی طرح کی کوئی اور چیز کہا جا سکتا ہے۔ آج روس اپنے تمام نقاط قوت اور اپنے مراکز کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ روس شام کے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور اس پر سودے بازی نہیں کرے گا۔ کسی وقت میں سودے بازی کا جو خطرہ تھا، آج وہ بہت بعید نظر آتا ہے۔ میں معتقد ہوں کہ شام کے حوالے سے کرائمیا کے واقعات کے اثرات مثبت ہوں گے۔ اگر ہم دوسری جہت سے دیکھیں اور اس کے منفی اثرات کو سامنے رکھیں اور تصویر کو مکمل کریں، کیا یہ لڑائی دشمنی اور روس اور امریکہ کا سخت موقف اختیار کرنا اس چیز کا باعث نہ ہوگا کہ امریکہ اور مغرب ان حدود، سرخ لائن یا ان قواعد و ضوابط سے آگے بڑھ جائیں جن سے وہ روس کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے پہلے نہیں بڑھے تھے؟ یہاں ہم منفی اثرات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر اس چیز کو بہت بعید سمجھتا ہوں کہ امریکی یا یورپی لوگ اس سلسلے میں کوئی فوجی کارروائی کریں، روس کی خاطر بھی ایسا نہیں کریں گے۔ امریکہ کے اپنے داخلی مسائل، وہاں کی معیشت، حکومتی نظام، ان کی سیاسی پالیسیاں، اسی طرح یورپ کے اندرونی معاملات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ روس اور امریکہ کے درمیان پیدا ہونے والے کھچاؤ کی وجہ سے امریکہ اور یورپ شام کے خلاف کوئی تحریک شروع کریں۔ یوکرائن کے واقعات رونما ہوتے یا نہ ہوتے، شام کا بحران آگے بڑھنا تھا، کیونکہ اصل موضوع کہیں اور ہے۔ مجموعی طور پر تمام مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعات زیادہ تر شام کی حکومت کے فائدے میں رہے ہیں، اس کے نقصان میں نہیں۔
آپ کے خیال میں کیا جناب بشار الاسد صدر کے انتخابات میں امیدوار کی حیثیت سے سامنے آئیں گے؟
واضح ہے کہ وہ ہوں گے اور انہیں ہونا چاہیے۔
شام میں اور خطے میں پیش آنے والے واقعات میں اسرائیل کس جگہ کھڑا ہے؟
شروع سے ہی اس سلسلے میں ہماری دلچسپی کی وجہ سے اسرائیل نے بعض خدشات کا اظہار کیا تھا۔ شاید یہ عجیب بات ہو کہ عرب دنیا میں کوئی دن رات اسرائیل کے واقعات، گفتگو، پلاننگ، کانفرنس، تحقیقات کو زیر نظر رکھے ہوئے ہو۔ شام کے واقعات سے پہلے اسرائیل پریشان تھا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ وحشت زدہ تھا تو بلا مبالغہ نہ ہوگا۔ انہوں نے ایک اجلاس بلایا اور وہ اپنے آئندہ کے بارے میں گفتگو کی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آئندہ نزدیک میں اس خطے میں بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں جو کہ اسرائیل کے مفادات کے خلاف ہو رہی ہیں۔ آپ اس بات کو 100% مقاومت کے حق میں جانیں یا مخالفت میں سمجھیں۔ انہوں نے یوں ہی بیان کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک اتحاد بننے جا رہا ہے جس میں ایران، عراق، شام، فلسطین اور مصر شامل ہیں۔ مصر میں حسنی مبارک کا زوال، پھر لیبیا اور تونس میں رونما ہونے والی تبدیلیاں انہیں اس اتحاد میں لے کر جا رہی ہیں۔ ظاہر میں انہیں لگ رہا تھا کہ سارا خطہ اس اتحاد میں شامل ہو رہا ہے، لہذا ان کا حق تھا کہ وہ پریشان ہوتے۔ ان کے مطابق ان تنظیموں میں، گروہوں میں بڑے بڑے قائدین شامل تھے۔ شروع میں انہیں لگ رہا تھا کہ بہت جلد یہ لوگ ان ممالک میں اہم مناصب پر فائز ہو جائیں گے اور ان ممالک کی سیاست کو امریکہ دشمنی کی طرف موڑ دیں گے، اس طرح علاقائی سطح پر تمام مفادات کو وہ آپس میں بانٹ لیں گے۔ شروع میں اسرائیل بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ مشترکہ کمیٹی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جنوبی سرحد یعنی مصر کی سرحد کے قریب فوجی دستے روانہ کیے جائیں۔ اسٹریٹجک پریشانی، اگر یہ تعبیر ٹھیک ہو تو وہ اس قدر پریشان ہو گئے تھے کہ وہ پورے فوجی سیٹ اپ کو تبدیل کرنے کا سوچ رہے تھے کہ اتنے میں شام کے واقعات شروع ہو گئے۔ ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، شاید اسے سرد جنگ کہا جا سکتا ہے یا ایسی کسی چیز کا نام دے دیں۔ آج روس چاہتا ہے کہ اپنے تمام نکات قوت اور مراکز کو محفوظ کرے۔ روس شام سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ ہی شام کے مسئلے پر سودے بازی کرے گا۔ جب شام کا بحران شروع ہوا تو اسرائیل 180 درجے پر بدل گیا، سکون کا سانس لیا۔ پھر سکون ہونے کے بعد جلد ہی اس نے کہا، جس اتحاد کی تشکیل پانے سے ہم ڈر رہے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ اس قسم کے کئی الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اسرائیل کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، ان کے سیاستدانوں کے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے، فوجی عہدیداروں اور انٹیلیجنس کے ریٹائرڈ افسران اور موجودہ افسران کے اظہارات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، میرا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل شام میں جناب بشار اسد کی حکومت کے علاوہ ہر فیصلے کو قبول کرے گا۔ یہ کوئی غائب گوئی نہیں ہے بلکہ ان کے تجزیہ و تحلیل، بحث و گفتگو میں، حتیٰ ادھر ادھر کی باتوں میں بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ وہ کس کو ترجیح دیں گے۔ شام کا تقسیم ہو جانا ان کے لیے مفید ہے، شام کی تباہی بھی ٹھیک ہے۔ اگر شام باقی رہے تو اسی طرح 20 یا 30 سال جنگی حالت میں رہے۔ حتیٰ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب بشار اسد کی حکومت باقی رہے یا جو بین الاقوامی مجاہدین ہیں یہ مل کر کوئی حکومت بنا لیں، تو کہتے ہیں کہ بین الاقوامی مجاہدین کو جناب بشار اسد کی حکومت پر ترجیح دیں گے۔ اس انتخاب کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے، وہ کیا؟ ان کی اپنی بات ہے، میں ان کی جگہ بات نہیں کر رہا۔ وہ خود کہتے ہیں جناب بشار اسد اور شام میں ان کی حکومت ایران، عراق، شام، لبنان، فلسطین یعنی مقاومت کے گروہوں میں سے ایک گروہ ہے، لیکن اگر بین الاقوامی جہاد کے گروہ شام میں حکومت بنا لیں تو نمبر ایک، شام میں ان کے درمیان داخلی جنگ جاری رہے گی۔ نمبر دو، یہ لوگ حکومت بنانے کے اصولوں سے بالکل نابلد ہیں، چونکہ ہم نے افغانستان وغیرہ میں اس کا تجربہ کر لیا ہے۔ دوسری طرف اس صورتحال میں اسرائیل کے خلاف کسی قسم کا خطرہ نہیں بن سکتے، جبکہ یہ اتحاد اسرائیل کے وجود کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسرائیل شام کو اس اتحاد کا حصہ قرار دیتا ہے۔ تیسری بات، بین الاقوامی مجاہدین کی اولین ترجیح اسی خطے میں جنگ کو جاری رکھنا ہے، نہ کہ اسرائیل کے ساتھ کسی جنگ کو شروع کرنا۔ بین الاقوامی مجاہدین، حزب اللہ، عراقی، ایرانی، حتیٰ اہل سنت کے دفاع اور قیام کی تحریکوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے جو ان کی بیعت کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے۔ یہ بات اسرائیلیوں کے لیے واضح ہے، اسی لیے اس بات کو وہ اعلان کر کے کہتے ہیں۔ یہ تھا وہ مقام جہاں دشمن نے سکون کا سانس لیا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ اتحاد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ شام کمزور ہو رہا تھا اور یہ ان کی دیرینہ خواہش تھی۔ 33 روزہ جنگ کے بعد اسرائیلیوں نے وینوگراڈ کے نام کی ایک کمیٹی بنائی جس نے جنگ میں شکست کے اسباب پر تحقیق کی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کا حل کیا ہے۔ ہمیں وہاں سے معلوم ہوا جب عربی بہار، عوامی انقلاب یا اسلامی بیداری یا آپ کچھ بھی کہیں، یہ سلسلے چل رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حزب اللہ کے ساتھ آئندہ براہ راست جنگ کریں۔ یہی بات ایرانیوں کے بارے میں بھی ہے۔ اسرائیلیوں نے کہا اس کا ایک ہی رائے حل ہے کہ اس زنجیر کو توڑ دیں اور اس کا وسط شام ہے۔ وہ بہت جلد اس نتیجے تک پہنچ گئے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کام کو کس طرح شروع کریں۔ وہ شام کے ساتھ اسرائیل کی جنگ کے بارے میں تجزیہ و تحلیل کر رہے تھے۔ جب شام کے واقعات شروع ہوئے تو یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑی خوشخبری تھی، لہٰذا انہوں نے سکھ کا سانس